جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا موضوع ہے نجومیوں کے پاس جا کر ان سے باتیں پوچھنا، ان باتوں کے کیا احکام ہیں. نجوم ایک علم ہے، ستاروں کے علم کو علم نجوم جو ہے کہتے ہیں. اس کا سیکھنا اور اس کے بارے میں کس حد تک اسلام میں اجازت ہے، اس بارے میں آج ہم بیان کریں گے. چنانچہ علم نجوم کے دونوں طرح کے استعمالات ہیں. علم نجوم کے ذریعے سے آپ چاند کی منزلوں کا معلوم کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے چاند کی تاریخوں کا. یوں ہی علم نجوم کے ذریعے سے آپ نمازوں کے اوقات کا معلوم کر سکتے ہیں، موسم کی اقسام کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو علم نجوم کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہیں یہ جائز ہیں، اور اس غرض سے یہ علم سیکھنا بھی جائز ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، اس سے مقصود جو ہے وہ علم سے غیب کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش جو ہے وہ کرنا ہو، یا غیب کے بارے میں چیزوں کو بتانا ہو، حالانکہ ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ غیب کا علم یوں علم نجوم کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، یا جو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب پیدا فرمائے ہیں دنیا کے اندر کہ یہ چیز اس طرح ہوگی تو یہ معاملہ اس طرح ہو جائے گا. تو ستاروں کو اگر معاملات کے وقوع پذیر ہونے میں مؤثر حقیقی جانتا ہے تو اس طور پر یہ جاننا بھی جو ہے وہ یہ جاننا کفر ہے کہ اگر کوئی مؤثر حقیقی جانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا، نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری اور بری یعنی خشکی کے سفر میں اور سمندری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو. ستاروں کے ذریعے سے پہلے شناخت جو ہے وہ ممکن ہوتی تھی، اور اب بھی جو ہے وہ بہرحال سمندری راستوں میں کافی حد تک ستاروں کے ذریعے سے مدد لی جا سکتی ہے. تو فرمایا کہ اتنا علم نجوم حاصل کرو کہ جس سے تم سمندری سفر میں اور خشکی سفر میں اپنے راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں. علم نجوم اگرچہ آسمانی ہیں، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا اور یہ آپ کا معجزہ تھا، لیکن وہ جو علم آپ کو دیا گیا تھا اس میں گمان کو یا اندازوں کو دخل نہ تھا، بلکہ وہ ایک روحانی قوت تھی جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کو عطا کی گئی تھی. آپ علیہ السلام کے بعد چونکہ وہ روحانی قوت اس طور پر موجود نہ رہی، وہ علم اس طور پر روحانی قوت کے طور پر باقی نہ رہا، تو اب بعد میں لوگوں نے اندازے اور حساب وغیرہ لگانا شروع کر دیا اور ستاروں کو مؤثر بالذات ماننا شروع کر دیا کہ حقیقی طور پہ اگر کوئی کام ہوا ہے تو پیچھے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ ستارے کا ہونا ہے یا ستارے کا فلاں منزل میں چلا جانا ہے. یہ بہرحال اسلام کے منافی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. کہ مؤثر حقیقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کہتا ہے وہی چیز ہوتی ہے، وہ اگر نہ چاہے تو کوئی پتا بھی پر نہیں ہلا سکتا۔ تو نجوم کا جو علم ہے اس میں اس قسم کی باتیں کہ جن میں ستاروں کی تاثیر بتائی جاتی ہے کہ فلاں ستارہ نکلے گا یا فلاں منزل میں جائے گا تو فلاں بات ہوگی، یہ خلاف شرع ہے۔ اسی طرح جنتری وغیرہ کے اندر بھی یوں ستاروں کا معاملہ ہوتا ہے، تو اگر اس میں بھی یہ ہے کہ جناب یہ معاملہ ہوگا یا ستارہ یہاں ہوگا یا یہ حساب نکلے گا تو اس کا یہ جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا، یہ واقعہ ہوگا، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، احادیث طیبہ کے اندر ان باتوں سے سختی سے منع کیا گیا۔ یوں ہی ستاروں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ چیزوں کو برا بھی جانتے ہیں کہ اگر چاند جو ہے وہ فلاں منزل میں ہو، مشہور جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب چاند برج عقرب میں ہو تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں، یا ان اوقات کو جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وہی بدشگونی لینا ہے، اور بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز کے اندر کئی اعتبار سے مبتلا ہوتے ہیں، وہ اخبارات کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ نجوم کا جو ہے وہ ایک کالم جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جناب جن افراد کی پیدائش جو ہے وہ ان میں ہوئی ہے، برج میں ہوئی ہے، تو ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے اوپر بالکل بھی توجہ اور دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اپنے ہفتے کو، اپنے مہینے کو، اپنے آنے والے دنوں کو روشن کرنے کے لیے، مبارک کرنے کے لیے نیکیوں میں مصروف رہا جائے، اور گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت، رحمت اور برکت کا سوال کیا جائے کہ وہی عافیت، صحت، برکت، رحمت دینے والا ہے۔ آپ کی کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ان کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز۔
ہند کے شہر کلیہ شریف سے ثاقب رضا عرض کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور میرا آج سوال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ کسی جاتے ہوئے کو اگر کوئی ٹوک دے، اسے اگر کوئی روک دیتا ہے، یہاں ہندوستان میں یہ رواج ہے کہ اسے بہت زیادہ اپشگن مانتے ہیں، اگر اس سے کوئی پوچھ لے کہ کہاں جا رہا ہے تو، اور یہ بیماری آج کل کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
جی مزید کال۔
ایک امام نماز میں ایک رکن میں تین سے زیادہ بار کھجا تھے، ان کو ایک اسلامی بھائی نے عالمگیری کا حوالہ دے کر سمجھایا کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کئی بار ایک بھی رکن میں تین سے زیادہ بار نہیں کھجاتے تو اس صورت میں نماز ہوگی، اور اب تک جو نماز پڑھی اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا یا نہیں؟
جی مزید کون۔
میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں اور جاب کرتا ہوں، میرے پاس 4 تولہ سونا اور تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے ہیں، کیا میرے اوپر زکات فرض ہے؟ مجھے زکات دینی چاہیے؟
جی پہلا سوال، یہ بھی بہت عام ہے کہ اس طرح کے توہمات بھی پالے جاتے ہیں، اس بات کو برا شگون لیا جاتا ہے کہ جناب جاتے ہوئے توک دیا یا پوچھ لیا یا منع کر دیا کہ نہیں جاؤ، اب وہ چلا گیا اور جا کے کام خراب ہو گیا، تو آ کے کہتے کہ چونکہ تم نے توکا تھا نا، تم نے روکا تھا نا، اس لیے جو ہے وہ میرا کام نہیں ہوا۔ حالانکہ ایک واضح سی بات ہے کہ اس شخص کے ٹوکنے بولنے سے جو ہے وہ کام کے ہونے نہ ہونے کا کیا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ کو روک رہا ہو صحیح بات کے لیے روک رہا ہو کہ بھائی وہاں نہ جاؤ، اس کے اندر تمہارا جو ہے وہ فائدہ نہیں۔ اب آپ جاتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا تو آپ اس ٹوکنے کو جو ہے وہ بنیاد بنا لیتے ہیں کہ تمہارے ٹوکنے سے میرا کام نہیں ہوا، حالانکہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ نہیں، وہ آپ کو یہی تو وہ بھی بات کہہ رہا تھا کہ بھائی ادھر نہ جاؤ، وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے یا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ تو اصل جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اس چیز کے پیچھے معاملات ہی ایسے چل رہے تھے کہ واضح نظر آ رہا تھا کہ تمہارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی جو ہے وہ سرکاری آفس ہے اور وہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے 5 بجے، اب کوئی شخص جناب اس آفس کے لیے جو ہے وہ نکلتا ہے 4 بجے، اور اب کوئی شخص جانے والا اسے یہ کہتا ہے کہ یار تم ابھی نکل لو، پہنچتے پہنچتے تمہیں 5 بج جائیں گے اور آفس بند ہو جائے گا، جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہ جاتا ہے اور پہنچتا ہے تو آفس بند ملتا ہے، اب وہ کہتے ہیں چونکہ اس نے کہا تھا نا اس لیے آفس مجھے بند نکلا۔ تو اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی اس کے کہنے کی وجہ سے آفس تو نہیں بند ہوا، آفس تو اپنے ٹائم پر ہی بند ہوا ہے، اس نے آپ کو ایک اچھا ہی مشورہ دیا تھا کہ لیٹ نکل رہے ہو، اب نکلنے کا فائدہ نہیں، پہنچتے پہنچتے تمہارا آفس بند ہو جائے گا۔ تو اب ان باتوں کو بھی لوگ جو ہے وہ بدشگونی لیتے ہیں اور ان سے وہم کر جاتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا ان باتوں پر بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اس وجہ سے نہ روکا جائے کہ اس نے ٹوک دیا، بدشگونی پر جو عمل کرنے سے بھی منع کیا گیا، تو ایک یہ کہ چونکہ اس نے ٹوک دیا لہٰذا میں رک جاتا ہوں، نہیں، اس وجہ سے نہ رکا جائے۔ ہاں واقعی وہ جس بات کو کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ آفس بند ہو جائے گا یا فلاں چیز کا یہ ٹائم نہیں ہے، اس اعتبار سے رک گئے تو ایک الگ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی جناب اچھے کام سے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اب کسی نے ٹوک دیا، مثال کے طور پہ کوئی مسجد نماز پڑھنے ہی جا رہا ہے اور والد صاحب نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہے ہو، منع بھی نہیں کیا صرف پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا مسجد جا رہا ہوں، تو اب کوئی بولے چونکہ انہوں نے ٹوک دیا لہٰذا میں مسجد میں نہیں جاتا، یا کوئی اجتماع میں آ رہا ہے، مدنی قافلے میں سفر کے لیے جا رہا ہے، اس سے کسی نے جو ہے وہ ٹوک دیا یا یہی کہہ دیا کہ نہ جاؤ، اب اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اب اس پر اس کا یہ سمجھنا کہ چونکہ میں چلا گیا لہٰذا میرا نقصان ہوا، میں نے ان کی بات نہیں مانی، یہ بھی غلط، اور یوں ہی ان کے روکنے پر رک جانا تو نیکی سے رکنا تو کوئی فائدے والی بات نہیں ہے، الٹا جو ہے وہ ہمارا نقصان ہی ہے کہ ہم نیکی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ان توہمات پر بالکل بھی عمل نہیں کیا جائے گا، جس جائز اور نیک کام کی طرف جا رہے ہیں اس کی طرف بڑھیے، ہاں اگر اس سے کسی وجہ سے کسی جائز کام سے رکنا ہے اور اس کا کوئی اور ویلڈ ریزن موجود ہے تو ٹھیک ہے، ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بالکل رکا جا سکتا ہے، لیکن وہم کی بنیاد پر، اس کے ٹوکنے کی بنیاد پر بدشگونی لیتے ہوئے یوں رکنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی امام ہے اور نماز کے ایک رکن میں تین مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ کھجاتا ہے، بتانے کے باوجود بھی اگر وہ اس فعل سے جو ہے وہ نہیں رکتا تو اب اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ حنفی امام ہے اور اس کو یہ مسئلہ جو ہے وہ بتا دیا ہے تو اب جیسا آپ نے کہا کہ وہ نہیں مانتا، نہیں ماننے سے کیا مراد ہے؟ مسئلے کو ہی نہیں مانتا تو یہ بھی اس کی جو ہے وہ نادانی ہے، غفلت ہے اور لاعلمی ہے، اور مسئلہ جانتا ہے لیکن پھر بھی اس عمل سے، مسئلہ مانتا ہے لیکن پھر بھی اس عمل سے باز نہیں آتا، نماز کے ایک رکن میں مثلا قیام میں تین مرتبہ جو ہے مختلف جگہوں پر کھجاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور خاص کر وہ نمازیں جو اس کے پیچھے پڑھی ہیں اور ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان نمازوں میں اس نے جو ہے وہ یہ عمل کثیر کیا ہے کہ ایک رکن میں تین مرتبہ کھجایا ہے، تو ان نمازوں کو دہرانا بھی ہوگا۔ تیسرا سوال تھا کہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ کیش بھی ہے، سونا بھی ہے، تو کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک مخصوص مقدار میں، جسے نصاب کہا جاتا ہے، مال نامی کا ہونا ضروری ہے اور اس پر سال گزرنا شرط ہے، اپنا ذاتی مکان ہونا شرط نہیں ہے، لہذا کرائے کے مکان میں بھی رہتا ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کے مقدار مال اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی مزید کال۔
میں محمد حسنین اختاری ہالینڈ کے شہر روٹرڈم سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ موکلات کے ذریعے حال و احوال معلوم کرنا کیسا، برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔
موکلات کے ذریعے سے غیب کا علم جاننا کہ میرا فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، فلاں مقدمے کے اندر مجھے جو ہے وہ کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے، یہ معلوم کرنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جیسے کاہن سے جو ہے وہ معلوم کیا جاتا تھا، وہ جنات سے معلوم کر کے دیتا تھا، تو جو موکلات ہوں ان کے ذریعے سے بھی غیب کی باتیں معلوم کرنا یہ بہرحال حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرواتے ہیں تو استخارہ کے اندر بھی اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی سامان چوری ہو گیا یا چوری ہو گئی، یہ بتائیے چور کون ہے، یا جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ہو جائے گا، تو یہ باتیں استخارہ میں نہیں بتائی جاتی۔ استخارہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو جائز کام ہوتے ہیں، آپ اس سے متعلق پوچھتے ہیں کہ کون سا میرے حق میں بہتر ہے، تو اس میں آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ بھئی فلاں کام بہتر ہے، تو وہ بہتر کی حد تک ہوتا ہے، یقینی اطلاع استخارہ کے ذریعے سے بھی نہیں ہوتی، ظنی ہوتی ہے، اگر کوئی اس کے برعکس بھی کرتا ہے تو بہرحال اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو۔ ناجائز کام اور جائز کام میں استخارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ناجائز کام پر تو بات ہی نہیں ہوگی، ناجائز تو ناجائز ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی، اس میں بہتری ہی نہیں ہو سکتی، بہتری تو جائز کاموں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں بہتری ہے، خیر یا بھلائی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ استخارہ کے ذریعے سے بھی آپ کو غیب کے علم نہیں دیا جاتا، غیب کی معلومات نہیں دی جاتی کہ نہیں یہ کام آپ کے حق میں یہ ہو جائے گا، بلکہ استخارہ کے ذریعے سے آپ دو چیزوں کے بارے میں گویا کہ بہتر والے کو جو ہے وہ چوائس کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ استخارہ کے ذریعے سے معلومات لیتے ہیں، اور وہ معلومات بھی بہرحال ضنی ہوتی ہیں۔ باقی یہ کہ یہ شخص زندہ بچے گا یا مر جائے گا، بیمار ہے کوئی، یا جناب چوری کس نے کی ہے، ان باتوں کا استخارہ کے اندر نہیں بتایا جاتا اور یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو لہٰذا یوں غیب کے بارے میں جاننا یہ اس طریقے سے جائز بھی نہیں ہے، اس کے بجائے آپ کو اپنے آئندہ مستقبل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ فلاں کام میں کرنے جا رہا ہوں، مولا اس میں جو ہے وہ مجھے عافیت عطا فرما، صحت تو تندرستی، بیمار کے لیے دعا کر رہے ہیں تو صحت و تندرستی کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ تو یوں ہی مختلف امور سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ مولا یہ میرے حق میں بہتر فرما، نہ یہ کہ آپ یہ جانیں کہ جناب کیا ہوگا، غیب کے بارے میں یوں آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غیب عطا فرماتا ہے، علم غیب عطا فرماتا ہے، اور وہ علم غیب سے چیزیں بتاتے تھے، اور ان کا جو بتایا ہونا تھا وہ قطعی ہوتا تھا، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے وسیلے سے، صدقے سے اولیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے، وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن بہرحال جو انبیاء کرام علیہم السلام کا علم غیب ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھار، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جی مزید کال۔
ایک شخص نے پیسہ دیا کاروبار کرنے کے لیے، کچھ کے اس پیسے میں سے کچھ کی بلڈنگ بنائی کاروبار کرنے کے لیے، باقی جو پیسہ بچا اس پر زکات ادا کی گئی، اس پیسے میں سے جتنے حصے دار تھے ان سب کو بتایا نہیں گیا کہ ہم زکات ادا کر رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ زکات ادا کر دی گئی ہے، کیا وہ زکات ادا ہو گئی یا نہیں؟
جی مزید کون؟
میرا تعلق، میں قطر سے بول رہا ہوں، محمد عظیم جی۔ جب فجر کی نماز، فرض نماز پڑھنے کے بعد کوئی دوسرا جماعت بنا سکتے یا نہیں سکتے جی؟
جی مزید کون؟
میں محمد جمنہ تاری مدرسۃ المدینہ پیر پریل شاہ سے عرض گزار ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بوڑھی عورتوں کو قبرستان پہ جانا کیسا ہے؟
جی، بوڑھی عورتوں کو قبرستان جانا، پہلا سوال یہ کہ مشترکہ کاروبار تھا، پارٹنرشپ پر لوگوں سے پیسہ لیا ہوا تھا، کام کر رہے تھے، زکوٰۃ بھی مشترکہ ادا کر دی، تو یوں زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مشترکہ کاروبار کے اندر بھی اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا تمام شرکا پر زکوٰۃ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی شخص آپ کے کاروبار میں شریک ہے، کاروبار میں جو اس کا شیئر ہے وہ تو نصاب کی مقدار ہو، لیکن وہ پیچھے مقروض ہو کہ وہ قرضہ مائنس کیا جائے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہی نہ بچتا ہو، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہی نہیں ہوگی، تو یوں جبری طور پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور جن کی زکوٰۃ بنتی بھی ہے ان کی جانب سے بھی بہرحال اجازت ہونا ضروری ہے، ان کی اجازت کے بغیر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اگر جو کاروبار کرنے والے افراد تھے انہوں نے شیئر ہولڈرز کی جانب سے یوں زکوٰۃ ادا کر دی، تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ کاروبار کرنے والے ہی افراد ہوں گے، شیئرز کرنے والوں کے پروفٹ میں یا ان کے اصل شیئر کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ فجر کی فرض نماز کے بعد کیا کوئی اور دوسری نماز یا جماعت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز کے بعد نفل تو کوئی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ فجر کی نماز سے پہلے بھی، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ اور کسی بھی نفل کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، قضا نماز ادا کر سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ قضا نماز لوگوں کے سامنے ادا نہ کی جائے، کہ لوگوں کے سامنے ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹوکیں گے یا روکیں گے کہ جناب نفل کیوں پڑھ رہے ہو، ابھی تو تم فرض پڑھ کر آئے ہو، نفل نہ پڑھو، نفل کا یہ وقت نہیں ہے۔ پھر اس کو بتانا پڑے گا کہ نہیں جناب، میں تو نفل نہیں قضا پڑھ رہا ہوں، تو بلا عذر شرعی جو نماز قضا ہوئی ہے تو وہ گناہ ہوا، اور اب اس گناہ کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا یہ ایک اور گناہ ہوگا، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر قضا نماز فجر کے وقت میں یا اور دیگر وہ اوقات کے جن کے اندر نوافل پڑھنا مکروہ ہے، ان میں اگر آپ قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو علیحدہ ادا کریں، گھر میں ادا کریں، مسجد میں یوں سب کے سامنے ادا نہ کریں۔ تیسرا سوال ہمارا کہ بوڑھی عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، عورتوں کو مطلقاً قبرستان جانا منع ہے، اس میں جوان یا بوڑھی عورتوں کی کوئی تقسیم بندی نہیں ہے، جوان عورتوں کی طرح بوڑھی عورتوں کو بھی قبرستان جانا منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال کچھ میسیجز سے بھی ہم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے گلوں میں آیت الکرسی اور کل شریف وغیرہ گلے میں پہنایا ہے اور بچے اسے لے کر واش روم میں جاتے ہیں، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بھی تعویذ یا مقدس نام وغیرہ اگر جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں اور اگر وہ کوٹنگ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں اور وہ نظر نہیں آ رہے، یا موم جامہ جو ہے وہ ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ حروف نظر نہیں آ رہے، تو ایسی صورت کے اندر انہیں واش روم میں بھی لے جا سکتے ہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اسے بھی باہر اتار کے جایا جائے، لیکن بہرحال اگر اسے بھی پہن کر، موم جامہ کیے ہوئے تعویذ کو کوئی پہن کر واش روم جاتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر واضح نظر آ رہا ہے تو پھر بہرحال اس کو واش روم میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عمومی طور پر واضح نظر نہیں آتا، موم جامہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے حروف واضح نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کو پہننا، بچوں کو پہنانا اور بچوں کا اسے پہن کر یا بڑوں کا بھی اسے پہن کر واش روم جانا، اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سوتیلی والدہ یا والد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو اپنا جو ہے وہ حقیقی باپ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر باپ نے دوسری عورت سے شادی کر لی، یا جو ہے وہ ماں نے جو ہے وہ باپ کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد دوسرے شخص سے شادی کر لی، اب اگر بیٹی یا بیٹا اپنی سوتیلی والد یا والدہ کو اپنی زکوٰۃ دیتا ہے تو دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر یہ ماں یا باپ میں سے کسی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے ان کی اجازت سے تو وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ پھر ایسی صورت میں گویا کہ بیوی شوہر کو یا شوہر کی زکوٰۃ بیوی کو جا رہی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ فجر کے ایک دو گھنٹے میں سو جانے کا معمول ہے تو کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سونا جو ہے وہ تندرستی کے اسباب میں سے علماء نے بیان کیا ہے، اور بہرحال اس وقت کے اندر کم از کم جب طلوع آفتاب تک جو ہے وہ انتظار کیا جائے اور یہ وقت ذکر و اذکار اور تسبیحات میں گزارا جائے، اور پھر مکرو وقت گزرنے کے بعد اشراق چاش کے نوافل پڑھ کر آرام کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی سونا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت دن کا ابتدائی حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ دن کے پہلے حصے کے اندر میرے امت کے لیے خیر و برکت رکھی گئی، تو لہٰذا اس وقت کو ذکر و اذکار میں بندہ صرف کرے۔ ہاں، جب طلوع آفتاب کے بعد مکرو وقت گزر جائے تو اب اشراق چاشت کے نوافل ادا کریں اور پھر اس کے بعد آرام کریں تو حرج نہیں ہے۔ جی، مزید کال سیجیے۔
قبلہ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض جو نعت لکھنے والے ہیں وہ اس طرح کے شعر لکھتے ہیں کہ جگا دو میری قسمت کا ستارہ یا رسول اللہ، تو یہ جو انسان کی قسمت ہے اس کا تعلق کیا واقعی ستاروں کے ساتھ ہے کہ جو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ میری قسمت کا ستارہ چمکا دیا جائے؟ تو یہ پلیز اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔
جی، مزید کال۔
جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ جب کسی پر جن آتے ہیں تو جنات سے مستقبل کی کوئی خبر یا بات پوچھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں.
جی مزید کال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی بندے نے مسجد کے روپے دینے ہوں تو کیا انتظامیہ کمیٹی اس بندے کا جو مسجد کے پیسے دینے ہیں پیسے معاف کر سکتی ہے؟
جی پہلا سوال کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میری قسمت جگا دیں یا رسول اللہ. محاورتاً بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو یہاں بھی محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میری قسمت کا ستارہ جو ہے وہ جگا دیں. تو یہاں پہ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ ستاروں کا قسمت سے کوئی تعلق ہے, ایسا نہیں. قسمت در حقیقت تقدیر کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور تقدیر تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے جان کر لکھ دی. اس وقت لکھی گئی جبکہ ہو سکتا ہے کہ ستارے بھی جو ہے وہ موجود نہ ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت قلم کو پیدا فرمایا, جو لوہے محفوظ پہ کے ساتھ کا جو قلم ہے اس قلم کو کہا لکھ, تو اس نے جو ہے وہ سب کچھ لکھ دیا. تو اس وقت ستارے نہیں تھے, آسمان نہ تھا. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ قسمت کا ستاروں سے کوئی تعلق ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں اشعار میں جو کہا جاتا ہے محاورتاً کہا جاتا ہے, اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ جناب قسمت کا ستاروں سے تعلق ہے. دوسرا سوال تھا کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دیا جائے گا یا نہیں. جمعہ کی دوسری اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا. مقتدی جمعہ کی یا جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے جواب دینے کی اجازت نہیں. ہاں امام دے سکتا ہے, لیکن جو مقتدی ہیں, جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اذان سنیں. ہاں اگر دل میں جواب دیتے ہیں تو دل میں دیں, زبان سے جواب نہ دیں. یوں ہی اس دوران انگوٹھے بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر نہ چومیں. انہی کا ایک اور سوال تھا کہ جنات سے مستقبل کے بارے میں پوچھنا. یہ بہت زیادہ عام ہے کہ حاضرات آتے ہیں یا کسی بزرگ کی سواری سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں پر خواجہ صاحب کی سواری آتی ہے, فلاں پر غوث پاک کی سواری آتی ہے, اور پھر لوگ جو ہے وہ گر جم گٹا لگا کر ان سے سوال جواب کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور وہ بزرگ یا بابا بن کے بتا رہے ہوتے ہیں. در حقیقت یہ جنات ہوتے ہیں, کسی بزرگ کی سواری یوں نہیں آتی. تو یہ جنات ہوتے ہیں اور جنات ہی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ان سے بہرحال مستقبل کے بارے میں سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. تیسرا سوال یہ کہ کسی شخص کے مسجد پر پیسے نکلتے ہوں تو کیا انتظامیہ معاف کر سکتی ہے؟ نہیں معاف کر سکتی. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, کسی کا ذاتی نہیں ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ کسی چیز کو معاف کر دے یا کسی کو اپنی جانب سے جتنا چاہے پیسہ دے دے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یوں تو ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی غریب ہے, اس کی جانب سے کوئی دوسرا کہے کہ بھائی مسجد پہ جو پیسے نکلتے ہیں میں ادا کرتا ہوں ان کی طرف سے, یوں تو ہو سکتا ہے. لیکن انتظامیہ معاف کر دے کہ نہیں آپ نہ دیں اور ہم بھی اس میں نہیں ڈالتے, ٹھیک ہے مسجد کو اگر اتنا خسارہ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خسارہ نہ بھی ہو, مسجد پہلے ہی جو ہے وہ بہت مالدار ہو, جب بھی بہرحال ایک روپیہ بھی یوں کسی کو معاف نہیں کر سکتے. میسیجز بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ابو حنیفہ کون تھے؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں. آپ نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ پایا اور ان سے ملاقات بھی کی, اور کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں, مجتہد ہیں, امام مجتہد ہیں. اور آپ جو ہے جو ائمہ ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, جو چار فقہ ہیں اور چاروں فقہ کے امام ہیں, ان میں سب سے پہلے ہیں. آپ نے ہی قواعد فقہ تدوین فرمائے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے. اتنے بڑے ولی تھے کہ آپ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا. خانہ کعبۃ اللہ مشرفہ کے اندر جب آپ کی حاضری ہوئی ایک مرتبہ, اور آپ نے خدام کعبہ سے جو ہے وہ دروازہ کھلوایا اور خانہ کعبہ میں جا کے نماز ادا کی, اور آپ نے یوں دعا کی کہ مولا تیری عبادت کا میں حق ادا نہیں کر سکا, تو غیب سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ تم نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا. تو آپ کی یہ شان تھی, اور آج کروڑوں حنفی جو ہے وہ آپ کے ہی پیروکار ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑے ہوں اور ہم سفر میں ہوں اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہو تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کپڑے ناپاک ہیں تو انہیں پاک کر لیا جائے، جس جگہ پر نجاست لگی ہے فقط اگر اس جگہ کو پاک کر لیں گے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے، مکمل کپڑا دھویا جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں جہاں پانی ہی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اور دوسرا لباس بھی موجود نہیں ہے تو پھر اسی حالت کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر لیں گے، لیکن بہرحال بعد میں اس نماز کو دہرانا ہوگا۔ جی مزید کال۔
مصر اقبال اتاری، مرکز الاولیاء، لاہور۔ مفتی صاحب کا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا ہے۔ یہ میرا سوال ہے کہ لوگ عموماً ہاتھ کے اندر ایک یا دو انگوٹھیاں انگلیوں کے اندر پہن لیتے ہیں اور کچھ پتھر کے ناگ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے وہ اثرات بھی کچھ بتاتے ہیں، کیا اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں اور اس کا کچھ ہمارے ساتھ کو ہوتا ہے ایسا تعلق؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
جی مزید کال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد کیا اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھ کر بوسہ لے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔
جی مزید کال۔
ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد اتاری بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو اگر کوئی سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور پھر یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا ہے اور وہ نماز سے باہر آ چکا تھا، پھر کیا وہ سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ کرے گا؟ ایک طرف سلام جس طرح پھیرا جاتا ہے اس طرح دو سجدہ کرے گا، یا صرف دو سجدے کر کے پھر اپنا سجدہ سہو مکمل کرے گا، نماز مکمل کرے گا؟ آپ برائے کرم اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔
جی تیسرا سوال ہمارا کہ سجدہ سہو لازم ہوا اور کرنا بھول گیا اور سلام پھیر دیا تو اب اسے یاد آیا اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے، تو اب اس کو اجازت ہے کہ اب بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے، لہذا اب مزید سلام پھیرنے کی حاجت نہیں، سلام تو وہ پہلے پھیر چکا ہے، اب ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدے میں چلے جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دو سجدے کرے اور دو سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھے اور التحیات اور درود ابراہیمی دعائے معصورہ مکمل پڑھے اور پھر جو ہے وہ دونوں جانب سلام پھیر دے تو یوں اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ تھا کہ قبر کا بوسہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو قبر کا بوسہ سے علماء منع فرماتے ہیں، لہذا قبر کا بوسہ نہ لیا جائے۔ ایک ہمارا سوال یہ تھا کہ لوگ انگوٹھیاں جو ہے پہنتے ہیں اور اس کو بہت ایک سے زائد بھی پہنتے ہیں اور اس میں پتھروں کا بڑا جو ہے وہ اثر مانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرد کے لیے فقط ایک انگوٹھی جائز ہے جو چاندی کی ہو اور اس میں فقط ایک نگینہ ہو، ایک سے زیادہ نگینہ بھی نہ ہو اور بغیر نگینے کی بھی نہ ہو، اور اس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو، اس سے زیادہ وزن نہ ہو۔ یہ تو شرائط ہے مرد کے لیے، ایک سے زائد انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا انگوٹھی کا مسئلہ۔ عورتیں البتہ چاندی کی انگوٹھیاں زیادہ پہن سکتی ہیں اور عورتیں جو ہے وہ سونے کی بھی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، ان کو جو ہے وہ یوں ممانعت نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات رہی پتھر کی کہ جناب پتھر کا معاملہ کہ پہنا جاتا ہے، تو وہی بات کہ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، پتھروں میں ایسی تاثیر نہیں ہے کہ جناب وہ انسان کی قسمت کے اندر جو ہے وہ عمل دخل رکھتے ہوں۔ البتہ بعض پتھروں کو مبارک کہا گیا، جیسے کہ عقیق پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہننا بھی جو ہے وہ ثابت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک بھی ہے کہ اس کے اندر اس پتھر کو مبارک قرار دیا گیا، اور اس کے بارے میں یہ آیا بعض روایات کے اندر کہ عقیق کی انگوٹھی جو ہے وہ فقیری کو دور کرتی ہے، لیکن یہ روایات کے اندر جو آیا ہے اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ مؤثر حقیقی جو ہے وہ یہ پتھر ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان پتھروں کو گویا کہ ایک طور پر مناسبت جو ہے وہ حاصل ہے ان چیزوں سے، تو لہٰذا پتھروں کے بارے میں بھی جو قسمت کے اعتبار سے بعض لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس اعتبار سے وہ اسے پہن رہے ہوتے ہیں، یہ گمان رکھنا کہ ان پتھروں کی ہماری زندگی پر ہماری قسمت میں جو ہے وہ تاثیر ہے ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ ہاں بعض خواص اور تاثیریں ہیں پتھروں کی جس کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا، اس اعتبار سے ان پتھروں کا استعمال کرنا وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جی مزید کال۔
میرا نام افضل مجید ہے، میں اسپین کے شہر امپوسا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ دکاندار حضرات پہلے گاہک کو خوش ہو کر جانے کو اچھا گمان کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔
جی، نیک فال لیتے ہیں کہ جناب دکاندار کو خوش کر کے بھیجا ہے، تو بقیہ گاہک بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ پہلا گاہک اگر خوش ہو کر گیا ہے تو جیسا کہ ہم نے بیان کر چکے ہیں کہ نیک فال لینا، اچھا گمان رکھنا، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ ایک واضح سی بھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے دکاندار، اپنے کسٹمر سے اچھی ڈیلنگ کریں گے تو آگے جا کے چار لوگوں کو اور آپ کی جو ہے وہ تعریف بتائے گا، آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتائے، آپ کی جو ہے وہ تعریف کرے گا۔ تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اس بات کو اچھا سمجھنا، اپنے حق میں ہونا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی، مزید کال۔
کیا پرائز بانڈ کی جیتی جانے والی رقم لینا حلال ہے یا حرام ہے؟
پرائز بانڈ اس وقت ہمارے ملک میں دو طرح کے رائج ہیں۔ ایک پریمیم پرائز بانڈ ہے جو کہ 40,000 کا جاری کیا گیا ہے، یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور اس میں انعام والی رقم بھی سود ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک نارمل پرائز بانڈ جو کہ پہلے عرصہ دراز سے جاری ہیں، اس کی رقم جائز ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور اس پر ملنے والا انعام بھی حلال ہے، کہ وہ انعام ہے، سود نہیں ہے۔ دونوں میں فرق واضح ہے کہ جو پہلے پرائز بانڈ تھا ایکچولی وہ خود ہی مال تھا، کہ اگر وہ گم ہو جاتا تھا تو گویا کہ آپ کا مال گم ہو گیا، جیسے آپ کا نوٹ گم ہو جائے تو گم ہو گیا، اسی طرح وہ پرائز بانڈ گم ہو جائے تو گم ہو جاتا تھا، آپ کے پیسے ضائع ہو گئے۔ جبکہ اب جو پریمیم پرائز بانڈ کے نام سے پرائز بانڈ جاری کیا گیا ہے، وہ در حقیقت مال نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے اس کے اگینسٹ میں رقم جمع کروائی ہے وہ اس کی رسید ہے۔ اسی لیے اگر وہ گم ہو جاتا ہے وہ پرائز بانڈ، یا جل جاتا ہے، تو بہرحال بینک کے پاس آپ کا بائیو ڈیٹا موجود ہے کہ کس کے نام کے اگینسٹ، کس آئی ڈی کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ پرائز بانڈ جاری کیا گیا تھا، وہ آپ کے اس کو ڈپلیکیٹ فراہم کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ مال نہیں ہے، بلکہ پیچھے جو مال آپ نے جمع کروایا ہے بینک کے پاس بطور قرض، یہ اس کی رسید ہے۔ اور جب قرض کے اوپر نفع مل رہا ہے تو وہ انعام کے نام پر بھلے دیا جائے، وہ سود ہی ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جی، مزید کال۔
کہ کیا اسلامی بہنیں اگر کوئی دھاتو کی چوڑی ہے اور پلاسٹک کی چوڑی ہے، کوئی کنگن ہے، تو کیا یہ پہنا ہے ہاتھوں میں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور کیا کانچ کی چوڑی پہن کر ہی نماز ہوتی ہے، یا کھلے ہاتھ ہو، چوڑی وغیرہ کچھ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے؟ اس پر کچھ تفصیلی کلام فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔
جی، چوڑی عورتوں کے لیے، سونے چاندی کی چوڑی جو ہے وہ حلال ہے، اور سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتو کی چوڑیوں سے علماء منع کرتے تھے، البتہ فی زمانہ عموم بلوا کی وجہ سے علماء نے دیگر دھاتوں کی چوڑیوں کا یا زیورات کا، جنہیں آرٹیفیشل زیورات کہتے ہیں، استعمال کی اجازت دی ہے۔ لہذا خواتین اگر اب آرٹیفیشل زیورات پہنتی ہیں اور اسے پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو نماز بھی ہو جائے گی، اور ان کا پہننا بھی جائز ہے۔ ہاں، بچنا بہرحال اب بھی بہتر ہے، بہتر یہی ہے کہ سونے چاندی کی استعمال کی جائے۔ اور دھاتوں کے اندر بھی دھاتوں پر کلام ہو رہا ہے، باقی جو پلاسٹک کی چوڑی ہے اس کو پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں چونکہ دھات کا عمل دخل ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو پہننے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کیا ضروری ہے کہ چوڑی پہن کر ہی نماز پڑھی جائے، یا کانچ کی چوڑی پہن کر ہی نماز پڑھی جائے تو نماز قبول ہوگی، تو ایسی کوئی بات ضروری نہیں ہے۔ بغیر چوڑی کے بھی اگر عورت نماز پڑھتی ہے نماز ہو جائے گی، کانچ کی چوڑی پہنے یا سونے چاندی کی پہن کر نماز پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کا چوڑی کے ساتھ کوئی ایسا عمل دخل نہیں ہے کہ بغیر چوڑی کے نماز نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو، کس میں رب کی